اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. إن الله يحب التوابين. بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. ویحب المتطہرین, اور پاک رہنے والوں سے بھی محبت فرماتے ہیں. اردو زبان میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں, ایک صاف اور ایک پاک. دونوں میں فرق ہے. ممکن ہے ایک چیز صاف تو نظر آ رہی ہو مگر شرعی نقطہ نظر سے پاک نہ ہو, اور ممکن ہے کہ ایک چیز پاک تو ہو مگر میلی نظر آ رہی ہو, صاف نہ ہو. تو صاف ہونا اور چیز ہے, پاک ہونا اور چیز ہے. شریعت نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ نماز میں ہمارے کپڑے پاک بھی ہوں صاف بھی ہوں, ہمارا بدن صاف بھی ہو پاک بھی ہو. اس لیے جو لوگ خامسامے وغیرہ کا کام کرتے ہیں, پسینے کا کام کرتے ہیں, اگر وہ انہی کپڑوں میں نماز پڑھیں تو اس کو مکروہ کہا گیا ہے. ان کو چاہیے کہ وہ اپنے نماز کے کپڑے علیحدہ رکھیں تاکہ اس میں پسینے کی بو نہ ہو. اس لیے ایسی جرابیں, ایسے کپڑے, ایسی چیزیں پہن کے مسجد میں آنا جن سے بو آ رہی ہو اس کو مکروہ کہا گیا ہے. اور ویسے بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تک کپڑا صاف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے, اور جب وہ میلا ہو جاتا ہے ذکر چھوڑ دیتا ہے. اس لیے فقہا نے میلے کپڑے سے نماز پڑھنا مکروہ کہا. آج کل طہارت کا معاملہ انتہائی ڈھیلا ہے, اور اسی کی وجہ سے پھر عبادات کا اثر نہیں ہوتا. اس لیے عبادات کا معاملہ بہت ڈھیلا. جتنی یہ اہم بات ہے نا طہارت کا لحاظ خیال رکھنا, اتنا ہی اس کی طرف سے چشم پوشی کی جاتی ہے. بلکہ اکثر دوستوں نے تو کبھی طہارت سیکھی نہیں ہوتی. کیا مطلب؟ یعنی باقاعدہ کسی عالم کے پاس بیٹھ کر اس کے مسائل سیکھے ہوں, پوچھے ہوں فلاں صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے, فلاں صورت میں کیا کرنا چاہیے. نہیں, دیکھا دیکھی گھر میں بچپن میں کچھ ماں نے بتا دیا اور باقی دیکھا دیکھی اپنا ایک انداز بنا لیا, اسی انداز پہ زندگی گزر جاتی. کیونکہ ان مجالس میں خشیت نماز کے متعلق باتیں ہوں گی, مقصود ہمارا وہ ہے, اس کی ابتدا طہارت سے ہوتی ہے. کوئی آدمی ایسا ممکن نہیں کہ جس کو نماز کا خشوع حاصل ہو اور وہ طہارت کا خیال نہ رکھتا ہو, ممکن ہی نہیں. تو اس لیے آج کا عنوان طہارت رکھا گیا. طہارت کی چار منزلیں ہیں. تصوف میں, مشائخ کی نظر میں طہارت کے چار درجے ہیں, چار مراتب ہیں. سب سے پہلی طہارت بدن کی طہارت. لباس کی طہارت, جو چیزیں کھائیں پیئیں تام اس کی طہارت. بدن کی طہارت عام طور پر زیادہ توجہ طلب ہے. مثال کے طور پر آدمی کو غسل کے فرائض کا پتہ ہو کہ بلوغ کے بعد اس کو غسل کیسے کرنا ہے, اگر اس کو فرائض کا پتہ ہی نہیں تو جتنی بھی نمازیں پڑھتا پھرے گا اس کا دل پر کوئی اثر نہیں ہوگا، نہ اللہ کے ہاں قبول ہوں گے۔ تو باقاعدہ ان مسائل کو سیکھنا، نہانا اور چیز ہے، غسل کرنا اور چیز ہے۔ مردوں میں تو پھر بھی ممکن ہے کہ غسل کے فرائض کا پتہ ہو، عورتوں میں غفلت بہت زیادہ ہے۔ کچھ وہ اس کو شرم و حیا کی باتیں سمجھتے ہوئے مسئلے پوچھتی بھی نہیں ہے واضح، اور گھر کے مردوں میں اور مردوں میں فرق کوئی نہیں ہوتا۔ بات ذرا سخت سی کر دی ہے مگر کر ٹھیک دی ہے۔ آج کل کے مردوں میں اور مردوں میں کوئی فرق نہیں، وہ گھر کی عورتوں کو دین نہیں سکھاتے، ایک ہی مقصد کے لیے رکھا ہوتا ہے، اللہ اللہ اور خیر سے، خود بیعت بھی ہو جاتے ہیں، خود مراقبے بھی کر لیتے ہیں، گھر والوں کو اس کام میں شریک کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اپنی اولاد کو محبت کی وجہ سے پیار دیتے ہیں، تربیت نہیں دیتے۔ تو خود مرد اگر طہارت کا خیال نہیں رکھیں گے تو عورتیں کیسے خیال رکھیں گی، بچے کیسے خیال رکھیں گے؟ گھر میں ناپاکی سب سے زیادہ بچوں کے ذریعے سے پھیلتی ہے، اور وہ معصوم ہوتے ہیں، ان بچوں کو کیا پتا، وہ پاکی ناپاکی کو نہیں سمجھتے۔ وہ اسی باتھ روم میں جائیں گے، اسی لوٹے کو استعمال کریں گے، ان کو کیا پتا کہاں چھینٹے پڑ رہے ہیں اور کہاں نہیں پڑ رہے۔ شریعت بھی ان کے لیے کسی درجے میں آسانی کرتی ہے جب تک بالغ پورے طور پر نہیں ہو جاتے۔ یہ تو ہمیں واچ کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ بچوں کو طہارت ٹھیک آتی ہے یا نہیں آتی۔ اب باپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اپنے سب بچوں کو غسل استنجا کے مسائل سکھائے ہیں، یا کسی ایسے عالم کے پاس بٹھایا ہے کہ جس نے ان کو یہ مسائل سکھائے ہوں؟ نہیں۔ وہ بچے گیلے پاؤں کے ساتھ آئیں گے اور پھر اسی مسلے پہ نماز پڑھیں گے جہاں پہ ہم پڑھتے ہیں۔ اب جب گیلے پاؤں سے مسلے پہ کھڑے ہوئے تو مسلے پہ بھی اس کا اثر آیا۔ ناپاکی منتقل ہونے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ کہ ناپاکی مائع شکل میں ہو، گیلی ہو اور چیز خشک ہو، یا پھر ناپاکی خشک ہو مگر چیز گیلی ہو، تو دونوں صورتوں میں ناپاکی منتقل ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک چیز خشک تھی مگر ناپاک تھی، آپ نے گیلے پاؤں پر رکھ دیے، اب پاؤں ناپاک ہو گئے۔ اب ذرا غور کیجئے، عام طور پر گھروں کے اندر جو صفائی کرنے والے ہوتی ہیں، یا تو خادمائیں عورتیں رکھی ہوتی ہیں، یا کچھ گھروں میں مرد رکھے ہوتے ہیں، یہاں کا کچھ بابا آدم ہی نرالا نظر آتا ہے کچھ معاملات میں، ان کام کرنے والے مردوں کو تو غیر محرم سمجھتے ہی نہیں۔ کبیرہ گناہ روز ہو رہا ہے اور نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ اب وہ جو کام کرنے والے ہیں ان میں سے تو کوئی مسلم بھی نہیں ہوتے، تو ان سے توقع کیا کرنی پاکی نہ پاکی کی، وہ تو ہے ہی نہ پاک۔ اب وہ مرد عورتیں غسل خانے دھوتے ہیں، اب جب غسل خانے دھوئیں گے تو ان کے ہاتھ ناپاک ہوں گے نا، جب ہاتھ ان کے ناپاک ہوں گے تو اسی ہاتھ سے وہ غسل خانے کا ہینڈل پکڑیں گے، اب ہینڈل بھی ناپاک ہو گیا، وہ تو آ گئے۔ اب آپ نے باتھ روم یوز کرنا ہے، آپ گئے، آپ نے باتھ روم سے فراغت استعمال کی حاصل کی، اور آپ نے بھی گیلے ہاتھوں سے اسی ہینڈل کو پکڑ لیا۔ اب وہ اگرچہ خشک تھا مگر ناپاک تھا، تو جب آپ نے گیلے ہاتھ اس کو لگا دیے تو ناپاکی آپ کے ہاتھ پر لگ گئی۔ اب کہتے ہیں جی نماز میں کیفیت نہیں بنتی، زہر کوئی جان کر پیئے या बेध्यानी में पिए, जहर ने तो असर करना है। तो ये तो नहीं कह सकता जी कि मैंने तो बेध्यानी में पी लिया था, जहर ने क्यों असर किया। भाई नापाकी नापाकी है, आप जानबूझ के लगाए, बेध्यानी में आपको लगे, नापाकी की वजह से वो असरात खत्म हो जाएंगे। इसलिए तहारत का मसला इंतहाई अहम मसला है, बाकायदा सीखनी पड़ती है, वॉच करना पड़ता है इसको, बच्चों को सिखाना पड़ता है। इसलिए हमारे हजरात अपने मसल्ले कम अज कम घर में अलहदा रखते थे, बच्चों के मसल्ले मखसूस कर दिए जाते थे। बच्चों को पता है कि जी ये बच्चों के मसल्ले हैं, बच्चों ने जब भी नमाज पढ़नी है उस पर पढ़े, कौन सी इतनी बड़ी बात है। आप जितने बच्चे हैं सबके मसल्ले बेशक अलहदा कर दें, या उनको पता हो कि हमारे ये मसल्ले हैं, हमने इन पर नमाज पढ़नी है, लेकिन अपने मसल्ले अलहदा रखें। चूंकि कपड़े के मसल्ले नापाक हो जाए तो फिर चलते रहते हैं, तो बाकी नापाकी का इंतहाई ख्याल। कई दोस्तों को हमने देखा बड़े आराम के साथ गुसलखाने में जाकर वुजू करते हैं और नंगे पांव के साथ वुजू करके फिर घर के फर्श पे चलते हुए आके मसल्ले पे खड़े हो जाते हैं। अब घर का फर्श कहाँ पाक है भाई, घर के फर्श पे तो रोज वो मॉप करती है खादमा, स्वीपर स्वीप करती है, और जिस चीज से उसको स्वीप करती है वो चीज गुसलखानों में भी इस्तेमाल होती है, फर्श पे भी इस्तेमाल होती है, तो कोई गारंटी नहीं कर सकता। आपको एक नई सी चीज बता दूं, हम लोग एयरपोर्ट पे आ रहे थे, करीब का एक मुल्क है, नाम नहीं लेता फिर मसला ना खड़ा हो जाए, तो एयरपोर्ट पर मस्जिद बनी हुई है, नई नई बनी है, खूबसूरत, नमाजें हम भी पढ़ते थे, कुदरतन हम उस दिन पहुंच गए, अल्लाह ने हमें महफूज रखना था। तो एयरपोर्ट की जो काम करने वाली औरत थी वो पाक कालीन के ऊपर वो जो गीला होता है ना, उसको क्या कहते हैं अपनी जबान में, मॉप, वो गीला मॉप जनाब, उसने उस पानी के अंदर उसको जो है ना भिगोया अच्छी तरह, फिर वो गीला पूरे कालीन के ऊपर। हम जब पहुंचे तो वो दरवाजे के करीब पहुंच चुकी थी, मेरा माता ठिंका, मैंने कहा दोस्त से कि पूछो इससे क्या ये रोज ऐसा करती है, कहने लगी हाँ, मैं तो बिलंदा ऐसा करती। मैंने पूछा कि इसको कहो कि ये अलहदा मॉब है या इसी मॉब को हर जगह, कहने लगी मैं बाथरूम भी इसी से साफ करती हूँ। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि तहारत की जगह का पाक होना, ना नमाज की जगह का पाक होना, उसके बारे में हमें कितना केयरफुल होने की जरूरत है। फिर हमने उस दोस्त को मशवरा दिया कि एयरपोर्ट के करीब एक मस्जिद है, उस मस्जिद के जिम्मेदार लोगों को भेजें और यहां की इंतजामिया से कहें कि मस्जिद की सफाई हम जिम्मे लेते हैं, हमारा बंदा आके करेगा, आपको मुतफक्किर होने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा एक बंदा अपॉइंट करो, अजर मिलेगा, लोगों की नमाजें ठीक होंगी। तो फिर उनको ये तजवीज पसंद आई तो उन्होंने कहा इंशाल्लाह इसकी सफाई की जिम्मेदारी हम लेंगे। तो इसलिए घरों में भी इसी तरह काम करने वाली हो, उनको तो मसाइल किसी ने नहीं पढ़ाए सिखाए होते, उनसे तवक्को भी नहीं करनी चाहिए कि उनको पता होगा इन चीजों का। तो नापाकी फिर घर की हर हर चीज में ट्रांसफर होती चली जाती है। तो बदन का पाक होना, इसके मसाइल सीखने पड़ते हैं। औरतों में आम तौर पर बालों के खोलने के मामले में सुस्ती होती है, चलो, लेकिन उनकी जो ये छोटी रिंग वगैरह पहनती हैं या कुछ नाक में पहन लेती हैं या इधर पहनती हैं, उनको भी ठीक तरह से हिला के पानी नहीं पहुंचाती हैं। हालांकि वहां भी पानी का पहुंचाना फर्ज होता है। तो उन्होंने नहा तो लिया, लेकिन वो जो जगह है या वो जो जिस्म के सुराख हैं उनमें पानी नहीं पहुंचा सही तरह से, और कई जगहों पर तो नेल पॉलिश लगा लेती हैं, वैसे ही काम चौड़ हो जाता है। नेल पॉलिश या लिपस्टिक, इनकी तय चढ़ जाती है, इसलिए अगर ये लगी हुई होगी तो न गुसल होगा न इंसान का वुज़ू होगा। और औरतों की जहालत का ये हाल है इस वक्त कि मैं एक मुल्क में था तो मस्जिद के मुतवल्ली साहब ने यह वाकया खुद सुनाया। बड़ा शहर नहीं था, जरा देहात सी थी, लेकिन मस्जिद का मुतवल्ली नेक बंदा था, अच्छा बंदा था, रो रहा था बैठा हुआ। पूछा क्या हुआ? कहने लगा जी हाल ये है मेरे अपने घर का, हालांकि मैं घर के अंदर तालीम भी करवाता हूं और सारा कुछ करता रहता हूं, नेकी की बात भी करता रहता हूं। मियां बीवी हम इकट्ठे हुए, फजर का वक्त मैंने गुसल किया, नमाज पढ़ने चला गया। मामूल था इशराक तक मस्जिद में बैठने का। उस दिन जी चाहा कि मैं जाके आराम करूं, क्योंकि सारा दिन काम करना है, तो मैं नमाज पढ़ते ही घर आ गया। मैंने देखा कि मेरी बीवी भी आराम से नमाज पढ़ रही है, तो मुझे ख्याल आया कि भाई मैंने नहाया तो ठंड बहुत थी, ठंडी बहुत थी, तो इसने बड़ी हिम्मत की कि इतना जल्दी फारिग भी हो गई, वरना पानी गर्म करने में नहाने में वक्त लगना है। तो मैंने पूछा कि तुमने इतना जल्दी नहा भी लिया? कहने लगी मैं तो नहीं नहाई। आप क्यों नहीं नहाई? कहने लगी मैं कोई किसी गैर मर्द के पास गई हूं जो मैं नापाक हुई हूं। तब पता चला कि मेहनत की। तब पता चला जब से शादी हुई उस वक्त से लेके अब तक वो औरत ये समझती थी कि गैर मर्द के साथ इकट्ठे हों नापाक होते हैं, अपने खामिद के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए बच्चियों में तहारत के मसाइल, इसी तो हम कहते हैं कि बच्चियों को क्यों नहीं आलमा फाजला बनाते, उनको क्यों नहीं दीनी तालीम देते। मेरे दोस्तों, किसी आदमी के दो बच्चे हो ना, एक बेटा और एक बेटी, और उसकी हैसियत इतनी हो कि दो में से एक को दीन की तालीम दे सकता है, तो उसको चाहिए कि बेटी को तालीम पहले दे। इसलिए कि मर्द पढ़ा, फर्द पढ़ा, औरत पढ़ी, खानदान पढ़ा। और आजकल बच्चियों की तालीम की तरफ से बहुत ही गफलत है, बहुत गफलत है। हमारे हजरात तो खुद पढ़ाया करते थे। दरमियान में एक वाकया याद आ रहा है। आपको जल्दी तो नहीं ना? हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह को कारी मोहम्मद तैयब रहमतुल्लाह अलैह ने वाकया सुनाया हजरत अकदस नौती रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। फरमाते हैं कि दादी अम्मा ने यह वाकया सुनाया, यानी कारी तैयब साहब ने खुद ये दादी अम्मा से सुना। हजरत नौती रहमतुल्लाह अलैह की शादी एक नवाब साहब की बेटी से हुई थी। वो नौती रहमतुल्लाह के आशिक सादिक थे, बहुत अकीदत मोहब्बत थी, और उन्होंने बड़ी चाहत से बेटी का रिश्ता उनके साथ किया। और जब रिश्ता किया तो उस जमाने में 1,00,000 रुपए के जेवर बनवाकर बेटी को दिए। उस जमाने में जब उस्ताद की तनख्वाह 3 रुपए 2 रुपए। अब हजरत नौती रहमतुल्लाह अलैह जब पहली रात अपनी अहलिया के पास पहुंचे, सलाम किया और फिर फरमाया कि देखो निकाह का मकसद है, मैंने आपके जरिए गुनाहों से बचना है और आपने मेरे जरिए से गुनाहों से बचना है। मैंने आपके जरिए गुनाहों से बचना है और आपने मेरे जरिए से गुनाहों से बचना है। हुन्ना लिबासुल्लकुम वअंतुम लिबासुल्लहुम। ये बात करके फिर फरमाया कि जिंदगी अच्छी तब गुजरती है जब मियां बीवी दोनों एक सतह पर हों। अब मैं फकीर और आप अमीर, मैं सारी जिंदगी मेहनत करूं तो आपकी तरह मालदार नहीं बन सकता, آپ اگر میری طرح بننا چاہیں تو ابھی بن سکتی ہیں. تو اہلیہ صاحب نے کہا ہاں میں بننا چاہتی ہوں. تو مان لگے کہ یہ جو ترکیہ کا جہاد ہے نا, اس وقت جہاد تھا کہ تم یہ اپنا سارا زیور مجاہدین کی طرف بھیج دو, اجر بھی ملے گا اور پھر میں اور آپ ایک رنگ میں ہو جائیں گے. لدھی علیہ صاحبہ نے سارے زیور اتار کے دیے, حضرت نے صبح رومال باندھ کے مجاہدین کو بھجوا دی. اب ایک دن گزرا تو عورتوں میں عادت ہوتی ہے, یہ عام طور پر دلہن کو دیکھنے آتی ہیں, تو ایک بڑھیا فتنے کی پڑیا وہ کہیں سے دلہن دیکھنے آ پہنچی. اب اس نے جو دلہن کو دیکھا کہ زیور کوئی نہیں, تو وہ تو کہنے لگی کہ یہ تو لگتی ہے ماں باپ پہ بوجھ بنی ہوئی تھی, انہوں نے دھکا دے دیا, کوئی زیور بھی نہیں تھے پہنایا. عجیب جلی کٹی سنائی. تو دادی اما نے تو رونا شروع کر دیا. اب حضرت نوفی رحمۃ اللہ جب آئے تو پوچھا کیوں رو رہی ہیں, کہنے لگے بس مجھے گھر چھوڑ گئے ہیں. بچی ہوتی ہیں, تھوڑا دل ہوتا ہے, کسی بات پہ پریشان ہوتی ہیں تو پھر ماں باپ کا گھر یاد آتا ہے. حضرت نے نوکری رحمۃ اللہ کا چھوڑ گیا آگے. اب اس زمانے میں زنان خانہ مردان خانہ یہ علیحدہ ہوا کرتا تھا, شرم حیا کا دور تھا. سبحان اللہ, مرد ضرورت کے وقت جاتے تھے عورتوں کی سائڈ پر, ورنہ ہر وقت کا بیٹھنا اٹھنا نہیں تھا جیسے آج کے زمانے میں ہو گیا ہے. ایک دو دن کے بعد جب خان نواب صاحب نے عورتوں کی طرف, یعنی گھر کی عورتوں کی طرف آئے, تو بیٹی کو دیکھا تو حیران ہوئے کہ بیٹی کب آئی. پتا چلا دو تین دن ہو گئے, بھائی شادی کو ہی تو اتنے دن ہوئے. پھر اہلیہ نے ان کی بات سنائی کہ بیٹی تو اس لیے آئی ہے کہ بھائی زیور سارے بھیج دیے اور وہاں کی عورتیں جلی کٹی سناتی تھی. ہاں یہ کون سی اتنی بڑی بات ہے. نواب صاحب نے 1,00,000 روپے کے اور زیور بنوا کر بیٹی کو دیے اور پھر خود چھوڑ کے آئے, خود چھوڑ کے. حضرت نواب رحمۃ اللہ علیہ جب مدرسے سے گھر آئے, اہلیہ آئی ہوئی تھی, جب ملاقات ہوئی تو حضرت نے فرمایا خدا کی بندی میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ ایک سطح پر ہوں تو میاں بیوی کی زندگی اچھی گزرتی ہے, میں نے مجبور تو نہیں کیا تھا. آپ نے خام خواہ مجھے اپنے والد کے سامنے رسوا کیا. میں نے تو یہ کہا تھا کہ یہ سانپ بچھو ہیں, تم کیا کرو گی. اب ان کی بات میں توجہ تھی. دادی صاحبہ نے فرمایا کہ حضرت کے جب یہ لفظ منہ سے نکلے نا کہ یہ سانپ بچھو ہیں, تو فرماتی ہے مجھے محسوس ایسے ہونے لگ گیا کہ یہ سانپ ہیں, یہ بچھو ہیں جو میں نے پہنے ہوئے ہیں. کہنے لگی اتنا میرے اوپر یہ کیفیت ہوئی, میں نے تو نوچنا شروع کر دیا نکالنا. حضرت فرماتے ہیں نہ نہ نہ, اور میں سب زیورات کو توڑ رہی ہوں, نکال رہی ہوں, اتار رہی ہوں, حتیٰ کہ بدن سے سارے زیور اتار کر میں نے کہا حضرت یہ سانپ بچھو ہیں, ان کو بھی بھیج دو, آج کے بعد میں نام نہیں لوں. حضرت نے اگلے دن وہ بھی مجاہدین کو بھجوا دیا. پھر اس کے بعد دادی صاحبہ جو تھیں انہوں نے حضرت ننوتی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھنا شروع کر دیا. پڑھتے پڑھتے اتنا پڑھا, قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا میں نے ان دادی صاحبہ سے مشکات شریف کو سبکن سبکن پڑھا. تو ہمارے اسلاف گھر کی عورتوں کو اس طرح بنایا سنوارا کرتے تھے کہ جس کو الف با کا بھی پتہ نہیں تھا ان کے جو عورتیں اپنے ہاتھوں سے کرتی ہیں, اس لیے کہ اس میں اگر 3 سائیکل ہیں نا مشین میں, آٹومیٹک پانی آئے اور 3 سائیکل, اتنا پیور اتنا صحیح وہ سفید کر دیتی ہے کہ ایک قطرہ پانی نہیں رکھ دیتا. 2 بندے مل کے بھی کپڑے کو نچوڑے تو اتنا نہیں نچوڑ سکتے جتنا مشین نچوڑ دیتی ہے, اور اگر 3 مرتبہ وہ رنس کرتی ہے تو الحمدللہ کپڑے بالکل پاک ہیں. 100% پاک. ہاں اس کو نکال کے پھیلانے والی عورت اپنے ہاتھوں کا خیال رکھے. اب کیا کرتی ہیں کہ کپڑے تو پاک دھل گئے, लेकिन उस आके फैलाने वाली घर की नौकरानी है, अब वो उन्हीं हाथों से पाक कपड़ों को ले जाके फैला रही है, फिर वही सारा कुछ। तो आप पूरे प्रोसेस पर नजर डालें, दरमियान में मशीन ने तो कपड़े धो दिए, तीन मरतबा पाक कर दिए, रिंस कर दिए, बिल्कुल सही, लेकिन हम किन हाथों से उसको ले जाके लटका रहे हैं, किस जगह पर लटका रहे हैं। तो इनका ख्याल रखना, औरत को बताना पड़ता है, उनको समझाना। अपने खाने पीने की चीजों का ख्याल रखना, किचन के अंदर भी पाकी ना पाकी का बड़ा मतलब बनता है। और अगर काम करने वाली ये दूसरी औरतें हो तो उन बेचारियों को क्या पता, वो चीज नीचे गिरेगी उसी हाथ से उठा के उसको ऊपर रख देंगे। और अच्छे अच्छे दोस्तों में बर्तनों के तलवे के बारे में तो एहसास ही नहीं होता कि ये भी नापाक होते हैं। बर्तनों के तलवे को हमेशा मशकूक ही समझें, आपको नहीं पता वो किस जगह पर रखे गए। और दोस्त क्या करते हैं कि घर से खाना लेके आए और ट्रे को ऊपर रख दिया दस्तरखान पर, ये सबसे बड़ी गलती होती है। ट्रे ऊपर रखने की क्या जरूरत है, ट्रे को रखें साइड पर और जो अंदर बर्तन पड़े हैं वो उठा के रखें दस्तरखान पर। ट्रे तो उन्होंने फर्श पर रखा होगा, ट्रे तो जमीन पर रख दिया होगा, ट्रे के तलवे का किसको पता कि 100% पाक है। तो बर्तनों के तलवों के बारे में हमेशा नजर रखें कि किस किस बर्तन के तलवे पाक रहते हैं और कहां नापाक हो सकते हैं, तो इनका ख्याल रखें। औरतें अगर तहारत के सही मसाइल का ख्याल न रखने वाली हों और हर वक्त उनके जहन पे तहारत की फिक्र न रहे, तो वो कई मरतबा चीजें धोकर आधी पाक और बाद दूसरी, वो बड़ा चौड़ हो जाता है मसला। इसलिए होटलों के खाने से परहेज करें। हत्तुल वसा, कोई सफर हो या कोई उधर हो तो एक शरई चीज है, वगरना हत्तुल वसा कोशिश करें कि बाहर की बनी पकी हुई चीज हर गिर्द मत खाएं। कुछ नहीं पता किस हाल में वो चीज बनाई पकाई गई। लोगों को चाइनीज खाने खाने का शौक होता है, जरा पकाने वालों के कमरे में जाकर देखा करें ना कि वहां पक कैसे रहा होता है वो। आप उसके बाद तौबा कर लें और उस जगह पर जाना छोड़ दें। और फिर कई लोग तो गैर मुस्लिमों के होटलों में जाते हैं, जी मैकडॉनल्ड पे जाना है, KFC पे जाके मुर्गी खानी है। ये गैर मुस्लिमों के जितने भी होते हैं ना, बिल्कुल इसका यकीन मत कीजिएगा। अल्लाह अकबर। हमारे वाशिंगटन में एक तालिबे इल्म था नाजरे का, हमारे दोस्त हैं डॉक्टर साहब, MBBS डॉक्टर हैं, उनका बेटा बहुत इंटेलिजेंट लड़का, स्कूल में क्लास में फर्स्ट आने वाला, प्रेसिडेंशियल अवार्ड के लिए उसका नाम भेजा गया। लेकिन हमारे मदरसे में एक साल में उसने एक पारा भी ना पढ़ा, हत्ता के दूसरा साल गुजर गया फिर भी एक पारा। एक दिन हम लोग जायजा ले रहे थे तुलबा का, तो जब हमारे सामने ये बात आई कि बाकी सारे बच्चे नॉर्मल पढ़ रहे हैं, ये बच्चा क्यों ऐसा है कि भाई दो साल में एक पारा और नाजरा। हमने उस्ताद को बुलाया, उसने आकर कहा जनाब मेरी मेहनत में कोई शक नहीं, क्लास के बच्चों से पूछ लीजिए, मैं इसको एक्स्ट्रा टाइम भी देता हूँ, पढ़ाता भी हूँ, मसला ये है कि ये बच्चा आगे चंद सफ़े पढ़ता है पिछले भूल जाता है, तो फिर शुरू करवाते हैं, फिर आगे पढ़ता है फिर पीछे से भूल जाता है। हमारी तो समझ से बाहर है, जितनी मेहनत इस पर की, अगर मैं इतनी मेहनत 10 बच्चों पर करता तो वो कुरान पढ़ जाते, मुझे नहीं समझ के इसको क्या है। बच्चे को बुलाया, बच्चे ने कहा जनाब मेरे पढ़ने में भी कोई शक नहीं है, क्लास के बच्चों से पूछ लीजिए, मैं जब आता हूँ उस वक्त से लेकर आखिरी वक्त तक मुस्तकिल पढ़ता रहता हूँ, न शरारत करता हूँ न मजाक करता हूँ, मुझे खुद एहसास है कि मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे समझ नहीं आती, मैं अपने स्कूल में इतना इंटेलिजेंट हूँ कि मेरा नाम जो है स्कॉलरशिप वालों में है और यहाँ पर मैं आगे चंद सफ़े पढ़ता हूँ भूल जाता हूँ, मुझे समझ नहीं आता। हमें और ज़्यादा फिक्र हुई कि भाई जब उस्ताद भी पढ़ा रहा है बच्चा भी पढ़ रहा है तो फिर कहीं ना कहीं तो मुसीबत है। खैर मुतफक्किर रहे, अल्लाह से दुआ मांगते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अगले दिन तहज्जुद के बाद एक बात दिल में डाली तो शरह सदर हो गया कि हाँ कोई ना कोई गड़बड़ ऐसी ही है। अगले दिन हमने बच्चे को बुलाया और बुलाकर प्यार से पूछा कि बच्चा बताओ कि तुम क्या क्या खाते हो, कहाँ कहाँ खाते हो। अब जब उससे पूछा तो उसने जनाब 6-7 अमेरिकन होटलों के नाम, रेस्टोरेंट के नाम दे दिए कि जी वहाँ की फिश एंड चिप पसंद है और फलां जगह की जो है वो चिकन नगेट्स पसंद है और फलां जगह का पिज्ज़ा पसंद है। पता चला कि शाम का खाना घर में पकाने की आदत ही नहीं थी, माँ बाप बच्चों को ले जाके उन्हीं जगहों पे खाना खा के आते। अब हमने अगले दिन कहा कि जी वालदेन को लेके आओ, माँ को भी बाप को भी दोनों को लेके आना। आ गए, हमारे दोस्तों में से थे, ताल्लुक वालों में से थे, सिलसिले में बैत भी थे और हलाल का ख्याल रखने वाले थे, नेक बंदे थे। ये नहीं था कि कोई शराबी कबाबी बदमाश थे, ना ना ना, अच्छे लोग थे, नमाजी थे। अब आ गए, हमने उन्हें कहा कि जी देखो सीरियस प्रॉब्लम है, हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। 2 साल हमारे उस्ताद ने आपके बच्चे पर मेहनत की, आपके बच्चे ने भी मेहनत की, लेकिन एक पारा भी इसका मुकम्मल नहीं हुआ। इसका मतलब है कि समथिंग इज सीरियसली बैड समवेयर। कहाँ है तो सही कोई मसला। हमने कहा वो मसला ये है कि आप अपने बच्चे को हराम खिला रहे हैं और हराम से जो गोश्त बनता है वो कभी अल्लाह के नूर को कबूल नहीं करता, इसलिए मेहनत बेकार है। 2 रास्ते हैं, बच्चे को कुरान हमारे पास पढ़ाने हैं तो उधर जाना बंद कर दो, और उधर जाना बंद नहीं कर सकते तो फिर बच्चे को अपने साथ ले जाओ, हम अपना वक्त मजीद इसके ऊपर नहीं लगा। जब दो टोक बात कही तो वो कहने लगे जी बच्चे को कुरान तो पढ़ाना है। उन्होंने वादा किया कि आज के बाद हम अपने घर पकाएंगे और हमेशा घर का पकाना पका खाना बच्चों को खिलाएंगे। बच्चे को घर का खाना मिलना शुरू हुआ, बच्चे ने अगले 1 साल के अंदर पूरा कुरान मजीद मुकम्मल पढ़ लिया। लोग कहते हैं जी औलाद हमारी बात नहीं मानती, ना फरमान बन गई है जी। आपने हलाल तो कमाया, हो सकता है ज़कात ना निकाली हो तो हलाल माल भी नापाक हो गया, हो सकता है आपने ज़कात निकाली हो सूद शामिल किया हो सकता है आपने बाकी सारी एहतियातें की हो, बच्चों ने उस माल से ऐसी चीजें खरीद के खाई हों कि जो हराम चीजें उसमें शामिल हों, तो इसलिए इन तमाम चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। एंड रिजल्ट तो ये है ना कि पेट में क्या जा रहा है, अगर पेट में पहुंचने से पहले कहीं ना कहीं उसमें कोई खिलाफ शरा चीज आ गई तो असरात तो वो हराम के ही मरतब होंगे। इसलिए जो टिश्यू इंसान का हराम माल से नापाक खाने से बनता है वो टिश्यू इबादत में कभी मजा नहीं पाता, उसमें गुनाह करने की तलब पैदा होती है। तो इसलिए आप औलाद को हलाल पाकीजा माल खिलाइए, खाना खिलाइए और हलाल की बरकत अपनी आंखों से देखिए। इसलिए जिक्र सलूक में रिज़्क़ के हलाल और सिद्क़ के मकाल, इन दो चीजों की बड़ी अहमियत है। रिज़्क़ के हलाल और सिद्क़ के मकाल, दो चीजों की बहुत अहमियत है। इसकी इतनी अहमियत है, एक वाकया जो हमारी किताबों में लिखा है, हज़रत मुजद्दद लसानी रहमतुल्लाह अलैह के एक बेटे थे जिनका नाम था मोहम्मद मासूम। पैदाइश से पहले हजरत को इल्हाम हुआ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم آپ کو ایسا بیٹا دیں گے جو پوری زندگی کبیرہ گناہ نہیں کرے گا، اللہ کی حفاظت رہے گی، ایسا پاکیزہ بیٹا، غلامن تقیہ۔ تو جب یہ الہام ہوا تو حضرت نے بچے کی پیدائش پر اس کا نام محمد معصوم رکھا۔ یہ بچہ ایسا تھا رمضان المبارک کے دنوں میں بھی اپنی والدہ کا دودھ نہیں پیا کرتا تھا، بچپن شیر خارگی کے زمانے میں، حتیٰ کہ اس سال عید کا چاند دیکھنے میں اختلاف ہوا تو حضرت مجدد لسانی رحمۃ اللہ نے عید کی نماز پڑھ لی۔ کسی نے پوچھا کہ جی پتہ نہیں روزہ نہ ہو کہیں، اختلاف جو ہے کچھ لوگوں نے رکھا ہے، کچھ نے افطار کیا، حضرت نے بچے کو بھیجا کہ جاؤ پوچھو محمد معصوم نے دودھ پیا یا نہیں۔ تو گھر والوں نے بتایا کہ پورا رمضان کبھی نہیں پیا، آج دن میں اس نے دودھ پی لیا۔ فرمایا الحمدللہ آج افطار کا دن ہے، میرے بیٹے نے بھی افطار کیا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں مادرزاد ولی، ماں کے پیٹ سے ولی بن کے پیدا ہونا۔ کہیں کہیں اللہ تعالیٰ ایسے بندے پیدا کر دیتا ہے، یہ معصوم نہیں ہوتے، یہ محفوظ ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، اولیاء کرام محفوظ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہوتی ہے۔ چنانچہ اس بچے کا یہ حال تھا کہ 9 سال کی عمر میں امام ربانی مجدد لسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نسبت نقشبندیہ کے حصول کی بشارت عطا فرما دی تھی۔ 9 سال کی عمر تھی، کتنی چھوٹی عمر تھی۔ فرمایا تھا کہ تجھے سلسلے کی نسبت ہے نصیب ہو چکی، تمہارا دل اس کے منور ہے۔ حضرت ایک دفعہ نماز پڑھ کے باہر نکلے تو دیکھا کہ جو نمازیوں کے جوتے ہیں وہ کچھ ادھر پڑے ہوئے ہیں لائن میں اور کچھ ادھر پڑے ہوئے ہیں لائن میں، بڑے سلیقے سے رکھے ہوئے۔ تو حضرت مجدد صاحب متوجہ ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو آپ پر کھولا گیا کہ بھئی ادھر کے جوتوں والے جو ہیں وہ اصحاب الیمین ہیں اور ادھر والے اصحاب الشمال ہیں۔ اب جب یہ انعام ہوا تو آپ بڑے حیران ہوئے، آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا، تو کسی نے بتایا جی محمد معصوم بچہ آیا تھا، وہ کھیل رہا تھا جوتوں سے تو آدھی لائن ادھر لگا دی، آدھی لائن ادھر لگا۔ حضرت نے فرمایا اس کا مطلب ہے کہ اس کا کشف اتنا ہو گیا ہے اور یہ بچے سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ تو حضرت نے اپنے شیخ خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ حضرت میرے بیٹے کا کشف اتنا بڑھ گیا، اب میں کیا کروں۔ خواجہ صاحب نے فرمایا میرے پاس بھیج دو۔ انہوں نے اپنے بچے کو خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سرہند سے دہلی بھیجا۔ جب وہاں گیا تو خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے کے بازار کا پکا ہوا کھانا کھلا کر 3 دن کھلایا، ان کا کشف ختم ہو گیا۔ اب اس زمانے کے بازار کا کھانا کیا ہوگا بھائی؟ تو اگر اس زمانے کے بازار کا کھانا کھا کر کشف ختم ہو جاتا ہے تو پھر آج کے بازار تو آپ جانتے ہیں، وہ ایمان کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک عادت بنا لیجئے کہ کھانا گھر کا کھانا ہے پکا ہوا، باہر کا نہیں کھانا، یا سفر میں یا کوئی اور عذر میں جو شرعی ہو تو پھر شریعت اس کے لیے اجازت دے دیتی ہے۔ تو بدن پاک، کپڑے پاک، اور انسان جو کھانا کھاتا ہے یہ کھانا پاک ہو۔ چنانچہ حضرت خواجہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو مرزا مدد جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ خاص تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کہیں دعوت پر چلا گیا اور وہاں پر مشتبہ کھانا کھا لیا۔ فرماتے ہیں میری کیفیات بند ہو گئیں، میں نے شیخ کو بتایا، شیخ نے کہا کہ روزانہ آنا، میں تمہیں خاص مراقبہ کرواؤں گا، توجہ ڈالوں گا۔ فرماتے ہیں کہ میں 1 مہینہ متواتر جا کر شیخ سے توجہ لیتا رہا، تب میری وہ کیفیت ختم ہوئی۔ 1 مرتبہ کا کھانا تھا۔ اس عاجز کے سسر محترم خواجہ محمد عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، جو میرے شیخ کے شیخ بھی تھے، حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے وہ شیخ بنتے تھے، اور ان کو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہر سال خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے 1 ہفتہ ٹھہرنے کا پروگرام کیا، اور تیاری کی کہ میں جاؤں، حضرت مدی رحمت اللہ علیہ اس وقت درس حدیث دے رہے تھے، حضرت نے درس موقوف کیا اور طلباء اور حضرت کمرے سے دور درس حدیث سے نکلے، دار الحدیث سے، اور اس کمرے میں آئے جہاں ٹھہرے ہوئے تھے، ضیوف الرحمان کا جو کمرہ ہوتا ہے مدرسے میں. اب طلباء تو باہر بیٹھ گئے دروازے سے، اور حضرت مدنی اندر تشریف لائے. خواجہ صاحب سمجھے کہ بھئی ملاقات کے لیے آئے ہوں گے. تو جب ملاقات ہوئی تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ خواجہ صاحب، آپ ہر سال 2 ہفتے یہاں قیام فرماتے ہیں، طلباء کو فائدہ ہوتا ہے. اس مرتبہ آپ نے 1 ہفتہ جو ہے قیام کے بعد جانے کا ارادہ کر لیا. میں نے درس حدیث موقوف کیا، بچے وہاں بیٹھے ہیں اور میں یہاں بیٹھا ہوں. جب تک آپ 1 ہفتہ اور رہنے کا ارادہ نہیں فرمائیں گے، نہ میں دار الحدیث میں جاؤں گا نہ بچے وہاں جائیں گے. تو جب اتنا حضرت نے اصرار کیا تو خواجہ صاحب نے مزید 1 ہفتہ قیام فرمایا اور پھر ان کو اجازت دی. حضرت مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے، قلب کا لفظ آ گیا تو طلباء کو فرمایا، بھائی اس لفظ کا اگر لفظی معنی سمجھنے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں، اور حقیقت معلوم کرنی ہے تو خواجہ عبد المالک صدیقی سے جا کر پوچھ. اللہ نے ان کو وہ مقام دیا. چنانچہ ان کے حالات زندگی میں انہوں نے خود یہ لکھوایا کہ حضرت اکبر ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی. حضرت اکبر ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت شریفہ تھی کہ کوئی بھی آ جاتا اپنے نظم کو آگے پیچھے نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کہ جب خواجہ صاحب پہنچے اور حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے. تعارف میں پوچھا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے ہیں؟ فرمایا کہ میں ایک نقشبندی فقیر ہوں، اللہ اللہ کرتا بھی ہوں، کرواتا بھی ہوں، اسی میں زندگی گزر رہی ہے. تو حضرت ثانی رحمۃ اللہ اتنے خوش ہوئے کہ ان کو بلایا اور اپنے نظام الاوقات کو منسوخ کرنے کا اس دن اعلان کیا، اور پورا دن بمائے مریدین کے حلقے اور ذکر کی شکل میں گزارا. اور پھر جب شام کو رخصت کرنے لگے تو مسجد کے باہر جب ان کو رخصت کیا تو وہاں پر فرمایا، خواجہ صاحب قیامت کے دن میرا بھی خیال رکھنا. یہ حضرت اقدس ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کہ خواجہ صاحب قیامت کے دن میرا بھی خیال رکھنا. ان کی بات ہے کہ وہ کھانے پینے میں بہت احتیاط کرتے تھے، بہت زیادہ. سفر میں بھی ہوتے تھے تو بہت احتیاط، حتیٰ کہ اس زمانے میں ہندوؤں کے ہاتھوں کا کئی مرتبہ گھی بکتا تھا تو وہ گھی بھی ہر استعمال نہیں کرتے تھے، اپنا گھی اپنے ساتھ ہوتا تھا، اپنی چیزیں کئی مرتبہ اپنے ساتھ ہوتی تھیں. ہر بندے کے گھر کا کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، فرماتے تھے بھائی میں معذور ہوں تو میرے عذر کی وجہ سے مجھے معاف فرما دیجئے، میں ہر جگہ دعوت نہیں کھا سکتا، تو ہر چیز کھانے سے مجھے نقصان ہوتا ہے. مقصود تو یہ تھا کہ روحانی نقصان ہوتا ہے. ان کا واقعہ میں سنا رہا ہوں جو میرے پیر و مرشد کے صاحبزادے انہوں نے خود سنایا اس عاجز کو. فرمانے لگے کہ خواجہ صاحب ایک مرتبہ ہمارے گھر آئے اور اس عاجز کے پیر و مرشد کہیں باہر تبلیغ پر گئے ہوئے تھے، تو وہ پیچھے سے سفر کرتے ہوئے پہنچ گئے. صاحبزادہ صاحب کہتے ہیں کہ کھانے کا وقت آیا تو میں نے کھانا حضرت کے سامنے جا کر رکھا، حضرت نے ایک نظر کھانے کو دیکھا اور خاموش بیٹھے. میں نے کہا حضرت کھا لیجیے، حضرت خاموش ہیں. میں نے پھر کہا حضرت کھانا کھا لیجیے، کہنے لگے اب انہوں نے مجھے ایسے دیکھا جیسے شیر دیکھتا ہے. تو مجھے تو پسینہ آ گیا کہ خواجہ صاحب نے غصے اور جلال کے ساتھ دیکھا. تو میں نے کہا جی حضرت. فرمان لگے یہ تمہارے گھر میں سور کہاں سے آ گیا؟ یہ الفاظ کہے کہ تمہارے گھر میں سور کہاں سے آ گیا. مجھے نہیں پتا. پھر خیال آیا، میں نے کہا جی میں امی سے پوچھ کے آتا ہوں. کہنے لگے میں بھاگا وہ اندر گیا اور میں نے کہا اماں وہ حضرت تو کھانا نہیں کھا رہے اور فرما رہے ہیں تمہارے گھر میں سور کہاں سے آ گیا. تو سنتے ہی والدہ صاحب کو بھی پسینہ آ گیا. کہنے لگی ہاں غلطی مجھ سے ہوئی، یہ میرے ہمسائے کی عورت بڑی مدت سے متمنی تھی کہ جب بھی تمہارے پیر صاحب آئیں گے تو ان کا کھانا میں پکاؤں گی، اور مجھے خیال نہیں رہا، میں نے قبول کر لیا تو یہ کھانا ہمارے گھر کا نہیں پکا ہوا، یہ تو ہمسائے کے گھر کا پک کے آیا ہے. کہنے لگے والدہ صاحب نے اس وقت کچن میں کھانا بنایا اور بنا کر دیا اور خواجہ صاحب نے اس کو نوش فرمایا. تو یہ ایسے بصیرت والے لوگ تھے کہ کھانے کو دیکھ کر ان کو پتہ چلتا تھا اس میں نور ہے یا اس میں ظلمت بڑی ہوئی. کتنے لوگوں نے خواجہ صاحب کو
آزمایا، بڑے اچھے ادھر ادھر کے کھانے بنوا دیے، اور ایک سادی سی روٹی اور کوئی دال سبزی ایسی وہ بنا کے کہیں ایک طرف رکھ دی، اور خواجہ صاحب نے صرف وہی دو چیزیں کھائیں اور باقی چیزوں کی طرف التفات ہوئی. ہمارے قریب کے زمانے کے بزرگ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، الحمدللہ اللہ نے ان کو بھی عجیب شان دی تھی، عجیب صاحب کش تھے، حتیٰ کہ فرما دیا کرتے تھے کہ مجھے اگر کھلانا ہے تو فلاں جگہ جو پھل پڑے ہیں وہ ان کی بے ٹھیک ہوئی ہے، تم وہ لے کے آؤ میں وہ کھا لوں گا. اور فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس جو بندہ 40 دن رہے اور میرا بتایا ہوا کھانا کھائے، 40 دن کے بعد اس کو ولایت کا نور نہ حاصل ہو تو مجھ پر ہنسی کرے. کہتے تھے 40 دن رہو میرے پاس، کھاؤ وہ جو میں بتاؤں گا، کہ بھئی یہ کھاؤ یہ کھاؤ یہ کھاؤ. فرماتے تھے 40 دن وہ حلال کھانا تمہارے دلوں کے اندر ولایت کا نور پیدا کر دے گا. تو ہمارے حضرات نے کھانے پینے میں بہت خیال رکھا ہے، بہت خیال رکھا ہے اس بات کا. حضرت مرزا مدر جان جان رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تو کتابوں میں لکھا ہے. ایک آدمی انگور لے کے آیا تو اس نے پیش کیے، حضرت نے جو اٹھائے تو رکھ دیے. اس نے کہا حضرت کھا لیجیے، فرمایا مجھے مردوں کی بو آ رہی ہے. مردوں کی بو آ رہی ہے، وہ سمجھدار تھا، وہ گیا اس بندے کے پاس جس سے خریدے تھے. اس نے کہا جی فلاں بندہ بیچنے آتا ہے، میں نے اس سے خریدے. جب اس کے پاس گیا تو پتہ چلا کہ اس نے قبرستان میں پھولوں انگوروں کی بیلیں لگائی ہوئی، قبرستان میں انگوروں کی بیلیں اگائی ہوئی تھی، ان پر انگور لگے. تو خواجہ صاحب نے اٹھائے اور کہنے لگے مجھے مردوں کی بو آتی. یہ ایک فراست ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے. تو اس لیے ہمیں احساس نہیں ہوتا، لیکن کھانے پینے میں حلال پاکیزہ کھانے کا ہونا یہ انتہائی ضروری ہے. اب جب تک آپ اس کا خیال نہیں رکھیں گے نماز کی حضوری نصیب نہیں ہوگی، وساوت سے جان نہیں چھوٹے گی. آپ کہیں جی میں تو بڑی کوشش کرتا ہوں وسوسوں سے جان چھوٹے. بھائی اگر مقام احسان والی نماز پڑھنی ہے، اگر اولیاء والی نماز پڑھنی ہے، اگر اکابرین والی نماز پڑھنی ہے تو اس کی پریپریشن کرنی پڑے گی. اور یہ اس کی پریپریشن ہے، گراؤنڈ پریپیئر ہوتا ہے اس سے. تو اس لیے بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، کھانے کا پاک بھی ہونا، حلال بھی ہونا، یہ طہارت کی پہلی قسم اور پہلا درجہ ہے. یہ طہارت کا پہلا درجہ ہے. یہ بات آپ کو اچھی طرح کلیئر ہو گئی ساری؟ طہارت کا پہلا درجہ. کتنی چیزیں عرض کی ساجد ہیں کوئی بتا سکتے ہیں؟ بدن کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، اور جو کھانا کھایا جا رہا ہے وہ حلال بھی ہو. اور اس کی تفصیلات اس لیے کر دی کہ تاکہ آپ کے سامنے رہیں. طہارت کا دوسرا درجہ، اپنے جسم کے اعضاء کو گناہوں سے پاک کرنا. طہارت کا دوسرا درجہ کیا ہے؟ جسم کے اعضاء کو گناہوں سے پاک کرنا. دیکھیں پہلی جو قسم تھی وہ ظاہری نجاست کے بارے میں تھی، اور اب جو بتا رہے ہیں یہ باطنی نجاست کے بارے میں. یہ باطنی نجاست بھی تو ہوتی ہے، تبھی تو فرمایا انما المشرکون نجس، کہ مشرک نجس ہوتے ہیں. اب وہ نہا دھو کے بھی غسل خانے سے نکلے پھر بھی نجس، اس لیے کہ نجاست حکمی ہے. سمجھے؟ ایک نجاست ظاہری ہوتی ہے، ایک نجاست حکمی ہوتی ہے. تو جب انسان گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے تو جس عضو سے گناہ کیا وہ عضو گویا ناپاک ہو گیا، اس پر نجاست لگے. اللہ والوں کو اس سے پتہ چلتا ہے. اس لیے سیدنا عثمان غنی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور راستے میں اس کی نگاہ غیر محرم پر پڑ گئی تھی، تو آپ نے فرمایا ما بالک، لوگوں کو کیا ہو گیا؟ کہ بے محابہ ہمارے پاس چلے آتے ہیں اور ان کی نگاہوں سے جنا تپتا ہے. اللہ تعالیٰ یوں مہربانی کرنا. تو اعضاء کو گناہوں سے یعنی گناہوں سے بچانا, جب بھی گناہ کیا گیا کسی عضو سے بس یوں سمجھیے کہ وہ جسم کا عضو ناپاک ہو گیا اور اس کے اثرات ہوتے ہیں, بو ہوتی ہے. یہ تو حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے اتنی بو نکلتی ہے کہ فرشتے اس سے تھوڑی دیر کے لیے دور ہو جاتے ہیں. اور یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب موت کے فرشتے آتے ہیں بندے کی روح نکالنے کے لیے تو وہ اس کے جسم کے اعضاء کو سونگتے ہیں. اگر اعضاء سے اس نے گناہ کیے ہوں گے تو ان اعضاء سے ان کو بو محسوس ہوتی ہے, اور جب بو آتی ہے وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ نافرمان تھا اور پھر اس کی پٹائی شروع کر دیتے ہیں. اور جو انسان پاکیزہ زندگی گزارنے کا عادی ہو اس کے جسم سے ایک خوشبو محسوس ہوتی ہے. اس لیے نبی علیہ السلام کے جسم اثر سے خوشبو آتی تھی. حضرت انس اللہ عنہ نے روایت کی, ما شممتو مسکم ولا انبرتن اطیب من ریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں نے کوئی مشک اور انبر نہیں سونگا مگر نبی علیہ السلام کے جسم اثر کی خوشبو اس سے بھی زیادہ خوشبودار ہوا کرتی. مدینہ کی عورتیں نبی علیہ السلام کے پسینہ مبارک کو عطر میں ڈالتی تھیں, عطر کی خوشبو اچھی ہو جاتی تھی. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے بچوں کو بھیج کر ایک شیشی میں پسینہ جمع کرواتی تھیں اور پھر وہ پسینہ دلہن کی رخصتی کے وقت اس کو لگاتے تھے, اس کے جسم کپڑوں سے کئی دن تک خوشبو آتی رہتی تھی. ایک صاحب نے کہا حضرت بیٹی کی شادی کرنی ہے کوئی چیز نہیں, تو آپ نے کچھ تو دے دیا اور ساتھ فرمایا یہ میرا پسینہ لے جاؤ دلہن کے لیے خوشبو کا کام آئے. ایسی اس گھر سے خوشبو آتی تھی کہ وہ گھر والے ہی عطر والوں کا گھر مشہور ہو گیا. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کو کبھی ڈھونڈنا ہوتا تو جس راستے سے گزرتے اس راستے کی مہک سے اندازہ لگا لیتے تھے اللہ کے محبوب اس طرف گئے ہیں. سبحان اللہ. تو دیکھا جسم سے کیسی خوشبو, اور یہی خوشبو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے جسم سے نکلتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر کے جسم سے ایسی خوشبو آتی تھی اطیب من ریح المسک, جو کہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ جو ہے وہ خوشبودار ہوا کرتی. اس لیے اللہ والے چونکہ نیکی کی زندگی گزارتے ہیں ان کے جسموں سے خوشبو محسوس ہوتی ہے, فرشتوں کو بھی خوشبو آتی ہے. اس لیے جو ذکر کرنے والے لوگ ہیں نا قلبی ذکر, وہ فرشتوں کو پتہ نہیں چلتا, ان کو تو اتنا چلتا ہے کہ خوشبو آئی, وہ لکھتے ہیں نام اعمال میں خوشبو آئی خوشبو آئی. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے بھائی یہ کیا لکھا, اللہ خوشبو آتی تھی پتہ تو نہیں چلتا تھا کیا. اللہ فرمائیں گے کہ میرا بندہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا تھا ذکر کر رہا ہوتا تھا, اب اس ذکر کا بدلہ میں نے دینا ہے, اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ذکر قلبی کا اجر عطا فرمائیں. تو گناہوں کی وجہ سے اعضاء ناپاک ہو جاتے ہیں اور نیکی کی وجہ سے پھر ان کی نجاست ختم ہو جاتی ہے دھل جاتی ہے. اس کو نجاست حکمی کہتے ہیں. ظاہر میں تو بندہ کافر ہوگا گورا چٹا ہوگا بدن اس کا مگر پھر بھی نجس ہے, کیونکہ مشرک کو اللہ تعالیٰ نے نجس فرما دیا. تو پہلا درجہ ظاہری بدن کپڑے کھانا ان چیزوں کی نجاست سے پرہیز کرنا بچنا, اعضاء کو گناہوں کی نجاست سے بچانا. یعنی یہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی غیر محرم پر ہماری بری نظر پڑے گی ہماری آنکھ ناپاک ہوگی, زبان سے جھوٹ نکلے گا ہماری زبان ناپاک ہوگی, ہاتھ سے ہم نے کسی کے حقوق کو غصب کیا ہاتھ ناپاک ہو گئے. تو جس جس عضو سے گناہ کر رہے ہیں وہ عضو ناپاک ہے. اب ان اعضاء کو ان گناہوں سے پاک کرنا, آج کل بعض دوست گناہوں سے بچتے ہیں 70%, 75%, 80%, 90%, 95%. تو کر کے زندگی سے 95% گناہ ختم کر دیجئے. اب یہ جو طلباء علماء صلحاء ہوتے ہیں جو دین کا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ ان کی زندگی میں میجر گناہ نہیں ہوتے, یہ بچتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں ہر بندے کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس نے ان کو اٹکایا ہوا ہوتا ہے. جیسے مچھلی کا کانٹا نہیں ہوتا, وہ گناہ نے اس کو روکا ہوا ہوتا ہے آگے نہیں بڑھنے دیتا. ادخلوا فی السلم کافہ, یہ کیفیت نصیب نہیں ہوتی, اس لیے ولایت سے محروم رہتے ہیں. ایک بات ذہن میں رکھیے, ہر گناہ بندے اور اللہ تعالی کے درمیان ایک سٹیپ کی مانند ہے, ایک فاصلے کی مانند ہے, ایک قدم کی مانند ہے. جتنے گناہ ہم کرتے ہیں ہم اللہ سے اتنے قدم دور کھڑے ہیں. ایک ایک گناہ چھوڑتے جائیں گے, ایک ایک قدم گویا اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے. 100% گناہ چھوڑ دیں گے ہمیں اللہ تعالیٰ کا وصل نصیب ہو جائے گا. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کبیرہ کا مرتکب ہو اور اسے اللہ تعالیٰ کی ولایت نصیب ہو جائے. اس لیے اولیاء کرام سے کبائر کا ارتکاب نہیں ہوتا. ہاں کبھی کوئی ایسی صورت بن جائے تو جب تک وہ توبہ کر کے اس کو معاف نہیں کروا لیتے وہ چین نہیں دیا کرتے, اس لیے ان کی زندگی سے کبائر ختم ہو جاتے ہیں, اول تو ہوتے نہیں. اور اگر تقاضائے بشریت کبھی ہو جائیں تو جب تک پھر وہ توبہ ایسی کرتے ہیں کہ ان کی توبہ کے ثواب کو اگر شہر پہ تقسیم کر دو اللہ کی قسم شہر والوں کے گناہ معاف کر دیے. تو طہارت کا پہلا درجہ ظاہری نجاست سے اپنے آپ کو بچانا, اور طہارت کا دوسرا درجہ باطنی نجاست سے یعنی گناہوں سے اپنے اعضاء کو بچانا. مردوں میں عام طور پر آنکھ کے گناہ زیادہ, عورتوں میں عام طور پر زبان کے گناہ زیادہ. ہمارا یہ تجربہ ہے, دیندار عورتیں بھی گول مول ایسی بات کر جائیں گی جو آرام سے جھوٹ ہوگا, اور بڑے آرام سے کہیں گے بس میں نے گول سی بات کر دی. بھائی وہ جو کہہ رہی ہیں نا آپ میں نے گول سی بات کر دی وہ جھوٹ ہے. تو آج تو وقت ایسا ہے کہ نیک عورتیں, آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے, سر آپ کی کوئی بات ہوگی نا بس میں نے اس کو نہیں پتا چلے اس لیے جھوٹ بول دیا, اس کو پتہ نہ چلے اس لیے جھوٹ بول دیا, اس کو پتہ نہ چلے وہ آپس میں پتہ نہ چلے چلے اسی میں پتہ نہیں جھوٹ پہ جھوٹ بولتی چلی جاتی. تو عورتوں کے اندر زبان کے گناہ زیادہ یعنی جھوٹ اور غیبت, اس قسم کے گناہ عورتوں میں عام اور مردوں میں شرمگاہ کے گناہ عام. اور اگر شرمگاہ گناہوں سے بچے بھی صحیح تو اس کی جو مبادیات ہیں, آنکھوں سے گناہ ہونا, کانوں سے گناہ ہونا, وہ تو ہو ہی جاتے ہیں. اس لیے مردوں کو اس سے بچنے کی زیادہ کوشش کرنی چاہیے, عورتوں کو اس پر بچنے کی زیادہ کوشش کرنی چاہیے. تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا, اپنے حواس کو گناہوں سے محفوظ کرنا, یہ جو اعضاء ہیں ان کو گناہوں سے بچانا, یہ طہارت کی دوسری قسم. طہارت کا تیسرا درجہ, دو درجے کون کون سے ہوئے ذرا بتا دیجئے مجھے تسلی ہو جائے کہ آپ کے ذہن میں یہ چیز, بدن کا پاک ہونا, لباس کا پاک ہونا, کھانے کا پاک اور حلال ہونا, یہ پہلا درجہ, یہ ظاہری نجاست سے متعلقہ چیزیں ہیں. دوسرا درجہ کس سے متعلق ہے؟ باطنی نجاست سے, آزائے جسم کو گناہوں سے پاک کرنا, سر سے لے کے پاؤں تک کوئی بھی عضو ہو اس کو گناہ سے پاک کرنا, یہ طہارت کا دوسرا درجہ ہے. طہارت کا تیسرا درجہ طہارت دماغ از تخیلات, اپنے دماغ کو بھی برے منصوبوں سے اور شیطانی شہوانی خیالات سے پاک کرنا. ایک ہوتا ہے گناہ نہ کر سکنا,
ایک ہوتا ہے دل میں گناہ کی ہوس ہونا. وہ کسی نے کہا کہ جس نے بری نظر سے کسی غیر محرم کو دیکھا اپنے دل میں وہ اس عورت کے ساتھ زنا کر چکا. حقیقت تو یہی ہے, جس نے بھی کسی غیر محرم کو شہوت کی نظر سے دیکھا اپنے دل میں تو وہ اس سے زنا کر چکا نا. قدرت نہ ہونا, موقع نہ ہونا, یہ اور چیز ہے, اس کا دل تو تیار تھا نا. تو اپنے دماغ کو بھی ان تخیلات سے پاک کر لینا. اس کی تھوڑی سی تفصیل سن لیجیے. خیالات کا آنا برا نہیں ہوتا, خیالات کا آنا برا نہیں ہوتا, خیالات کا لانا اور دل میں جمانا یہ برا ہوتا ہے. برے خیال کا دل میں آنا یہ برا نہیں, آتے ہیں اور یہ اللہ کے ذہن میں بھی وساوس آتے ہیں, مگر انسان کا دماغ جیسے چوراستہ نہیں ہوتا, اس کی مانند ہونا چاہیے. ادھر کی ٹریفک ادھر, ادھر کی ٹریفک ادھر, گزارتے رہو, جمنے نہ دو. خیال ہر طرح کا آئے گا اور یہ اللہ کا ایک بنا ہوا غیبی نظام ہے, یہ فطرت ہے انسان کی. یہ جو خیال بار بار آتے ہیں نا, یہ اللہ کی نعمت ہے. خیال کا بار بار آنا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اگر بار بار خیال نہ آتا تو ہماری زندگی اجیرن ہو جاتی. آپ گھر سے نکلے, بیوی نے کہا جی کہ گروسری نہیں ہے اور شام کو افطاری کے لیے سب کچھ بنانا ہے, اور جب باہر نکلے تو آپ کو ایک دوست مل گیا جو 30 سال پہلے مدرسے اسکول میں پڑھتا تھا, آپ بڑے خوش ہیں اور خوش ہو کے اس کے ساتھ باتیں کرنے لگے, اور اگر آپ بھول جائیں کہ میں کس مقصد کے لیے نکلا تھا تو پھر آپ تو اسی کے ساتھ سارا دن جو ہے وہ بیٹھے رہیں گے, لیکن آپ اس سے بات کر رہے ہوں گے نا تو تھوڑی تھوڑی دیر بعد دماغ میں خیال آ رہا ہوگا گروسری پہنچانی ہے, اہلیہ انتظار میں ہوگی. ہر 15 منٹ بعد, ہر 10 منٹ بعد آپ کے دماغ میں بار بار خیال آ رہا ہے. یہ جو خیال کا بار بار آنا یہ اللہ کی نعمت ہے, ورنہ ہم پیچھے بات کو بھول کر اگلی میں لگ جاتے ہیں تو ہماری تو مصیبت ہو جاتی ہے. تو خیال کا بار بار آنا یہ برا نہیں ہے, یہ ایک فطری نظام ہے, مگر اس کا خود لانا تکلفن اور ذہن میں جمانا اور لطف اندوز ہونا یہ برا ہوتا ہے, اس سے بچنے کی ضرورت ہے. بس خیال آئے اس کو جھٹک دیجیے, اپنا خیال نیکی کی طرف اللہ کی طرف رجوع کیجیے. بس جب آپ خیال کو جھٹکتے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ پر اس کے اثرات برے نہیں ہوں گے, بلکہ آپ کو اس کی وجہ سے اجر ملے گا کہ برے خیالات کو آپ نے پش کر دیا, ذہن سے نکال دیا. تو اس کو کہتے ہیں طہارت دماغ از تخیلات, سوچ بھی پاک رہے. جیسے کئی مرتبہ بہت سوچ میں گند ہوتا ہے, بہت گند ہوتا ہے, اللہ اکبر میں کیا بتاؤں. ایک صاحب نے مجھے خط لکھا کہ ایک مرتبہ میں نماز بھی پڑھ رہا تھا اور نماز پڑھنے کے دوران کبیرہ گناہ کرنے کا پروگرام بھی بنا رہا تھا. نماز بھی پڑھ رہا ہوں, کہنے لگا میری حالت یہ, اسے خط میں لکھا, کہنے لگا حالت یہ کہ میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں اور نماز کے دوران میں کبیرہ ایک گناہ کرنے کا پکا پروگرام بھی بنا رہا ہوں. تو حالت تو یہ ہوتی ہے. اب اگر ذہن کے ہر وقت کے خیالات ایسے رہیں گے تو نماز میں کیسے خیال ٹھیک ہو جائیں گے, پھر نماز میں بھی وہی چیز گھومتی رہے گی. اس لیے طہارت کا تیسرا درجہ کیا ہے, طہارت دماغ از تخیلات, یعنی برے تخیلات, شہوانی خیالات, شیطانی خیالات, ان سے اپنے دماغ کو پاک کرنا, یہ طہارت کا تیسرا درجہ ہے. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی, اچھی طرح سمجھ آ گئی. چوتھا درجہ ہے طہارت دل از مذمومات, طہارت دل از مذمومات و محمودات. یہ ذرا سمجھنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے. طہارت دل از مذمومات اور محمودات, کیا مطلب؟ مذمومات کا مطلب تو یہ کہ برے منصوبے دل میں نہ باندھے، برے ارادے نہ ہو، یعنی دل میں بھی گناہ کا ارادہ نہ ہو. یہاں حضرت اقدس نناطی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دارالعلوم دیوبند کا سنگ بنیاد رکھنا تھا تو حضرت نے اس وقت اعلان فرمایا، کافی لوگ تھے، اعلان فرمایا کہ آج دارالعلوم کا سنگ بنیاد میں ایک ایسی ہستی سے رکھوا رہا ہوں جنہوں نے زندگی میں کبیرہ گناہ تو کیا کرنا، کبھی کبیرہ گناہ کرنے کا دل میں ارادہ ہی نہیں کیا، ارادہ ہی نہیں کیا کہ میں یہ گناہ کروں گا، یہ بھی نہیں ارادہ کیا. تو ایک بزرگ تھے، منع شاہ کے نام سے مشہور تھے، ظاہر میں تو قد چھوٹا تھا، اللہ کے ہاں بہت بڑا تھا. گھاس کاٹتے تھے اور گھاس کاٹ کے بیچتے تھے اور زندگی گزرتی تھی، تھوڑے سے پیسے بچتے تھے، اس میں سے بھی وہ کچھ تھوڑا تھوڑا روز پس انداز کر لیتے تھے، بچا لیتے تھے، اور پورے سال میں تب جا کر اتنے پیسے بچتے کہ ان پیسوں سے وہ دارالعلوم کے اساتذہ کی ایک مرتبہ دعوت کیا کرتے تھے. تو دارالعلوم کے اساتذہ خود لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ہم سارا سال ان کی دعوت کے منتظر رہتے، اس لیے کہ جس دن ان کے گھر کی دعوت کھاتے 40 دن تک نماز کی حضوری ہماری بہتر ہو جاتی تھی. 40 دن تک نماز کی حضوری میں اضافہ محسوس ہوتا تھا. تو ان کا نام لیا، فنا سے ذکر سے انہوں نے سنگ بنیاد رکھا. یہ ایسے مخلص لوگوں کا لگایا ہوا پودا ہے جس کو اللہ کی طرف سے پھر قبولیت ملی ہے، ورنہ عمارتیں تو ہر جگہ بن جاتی ہیں، فیض ہر جگہ سے چالو نہیں ہوتا. فیض اس لیے نکلتا ہے کہ وہاں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے جسموں سے گناہوں کا کھوٹ نکل چکا ہوتا ہے. اس لیے ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ متقی انسان وہ ہے جس کے دل کی تمناؤں کو مجسم کر کے تشتری میں رکھا جائے اور اس تشتری کو سرے بازار پھرائیں تو ایک بھی بات ایسی نہ ہو جس پر اس کو ندامت ہو. فرماتے تھے یہ کیفیت ہے تو یہ متقی انسان، یعنی دل میں بھی کوئی مذموم ارادہ نہ ہو. اس کو کہتے ہیں طہارت دل از مذمومات. اور دوسری بات کہی از محمودات. کیا مطلب؟ کہ اگر کوئی نیکی کے کام کرتا ہے نا تو اس پر بھی خود پسندی دل میں نہ ہو. محمودات کہتے ہیں اچھی باتوں کو، تو اچھی باتوں کا بھی دل کے اندر مان نہ ہو، میں نیک ہوں، اچھا ہوں، یہ بھی دل میں نہ ہو. یہ خود پسندی بھی بندے کے گرنے کا سبب ہے. یہ خود پسندی تو گرا جاتی ہے، سمجھے؟ اب یہاں پر ایک تفسیری نقطہ عرض کرتا ہوں. ایک مرتبہ واقعہ سن لیجیے. ایک مرتبہ خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی محفل میں بات کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ مجھے اللہ نے اب ایک ایسا مقام دے دیا ہے توکل کا کہ میرے اوپر اب کوئی بھی حال آ جائے، مصیبت آ جائے، اب مجھے اللہ کی توکل سے نہیں ہٹاتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی. یعنی کوئی ایسی بات کر دی جس بات میں تھوڑا سا محسوس ہوتا تھا کہ بھئی اپنی تعریف ہے. لو جی کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کا حکم اور اذن، خواجہ صاحب کا پیشاب بند ہو گیا. جب پیشاب بند ہو گیا تو جس کا پیشاب بند ہو جائے تو اس کو تو ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ مرغنین بسمل کی طرح تڑپ رہا ہوتا ہے. تو خواجہ صاحب تو زمین پر لیٹنے لگ گئے، بڑی دعائیں مانگی، پیشاب جاری نہیں ہوتا تھا. بہت روئے دھوئے اللہ کے حضور، بالآخر دل میں الہام کیا گیا کہ فلاں مدرسے کے طلباء کے جا کر دعاؤں کرواؤ تو ہم اس بیماری سے نجات عطا کریں. خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ
چل کر گئے اور مدرسے کے طلباء سے فریاد کی کہ میرے لیے دعا کرو، میری طبیعت ٹھیک ہو جائے، مصیبت پریشانی بیماری دور ہو جائے۔ مدرسے کے طلباء نے دعا دی، اللہ رب العزت نے اس بیماری کو دور فرما دیا۔ یہ کیوں ہوا تھا؟ خود پسندی کی بات ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کے پاس بھیجا جو طالب علم تھے، درجے میں ان سے بہت نیچے نظر آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ پھر ذرا سیدھا کر دیتے ہیں سوچ کو، کم درجے کے بندے کے پاس بھیج دیا تاکہ وہ عجب یا میں والی کوئی صورت ہی نہ رہے باقی۔ تو خواجہ باقی ملا کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ اب تفسیری نقطہ یہ ہے کہ مفسرین نے لکھا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے مجمع میں پوچھ لیا کہ جی اس وقت دنیا میں سب سے بڑا علم والا کون ہے؟ تو انہوں نے کہہ دیا میں ہوں سب سے بڑا علم والا۔ اب بات بھی سچی تھی، وقت کے نبی ہی سب سے بڑے علم والے ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، مگر پھر بھی ایک دعویٰ تو نکلتا ہے۔ چونکہ بات سے دعویٰ نکلتا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے پیغمبر کے مقام پر ہونے کے باوجود ان کو ایک کم درجے کے بزرگ کے پاس بھیجا، جاؤ ذرا خضر علیہ السلام کے پاس۔ تو خضر علیہ السلام کے پاس بھیجنے میں حکمت یہ تھی کہ بڑائی صرف اللہ کو دیبا ہے، اور کسی کی زبان سے بھی کوئی ایسا لفظ نکلے جس میں کچھ بڑائی نظر آتی ہو، پروردگار وہی اس کا معاملہ سیدھا کر دیتے۔ اس کے لیے فرمایا کہ طہارت دل از مذمومات و محمودات، نہ برائیوں کے منصوبے ہو نہ اپنی نیکیوں پہ بندہ فریفتہ ہو۔ تو یہ چار مراتب ہیں طہارت کے، نماز کو بنانے کے لیے طہارت کے یہ چاروں مراتب حاصل کر لیں گے، اللہ تعالیٰ مقام احسان والی نماز عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سب مقامات طہارت کے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقب کر لی، مراقب کر لیجیے، پھر دعا کرو۔ صلی علی رسول محمد وعلی آل سیدنا محمد و بارک۔ ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اغفر و ارحم و تجاوز عما تعلم انك انت الحكيم۔ اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انا نسالك العفو والعافيه والرزق، اللهم استعملنا بسنه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، توفنا على ملته وعلمنا منك، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وتلاوة كتابك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب۔ نمازیں وہ اپنی قضا نمازیں ادا کریں، ایک دن کی، دو دن کی، تین دن کی، جتنے بھی ہو سکیں اس وقت کے دوران 12 بجے تک۔ جو حضرات صاحب ترتیب ہیں ان کی قضا نمازیں نہیں ہیں، وہ چاہیں تو صلاۃ التسلیم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسی نماز ہے کہ جس کے احادیث میں بہت فضائل، نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے چچا کو کہ اے چچا اگر ہو سکے تو روز پڑھ لیا کر، اور اگر نہ ہو تو پھر ہر ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں، یہ بھی نہ ہو تو مہینے میں ایک دفعہ، اور یہ بھی نہ ہو تو سال میں ایک دفعہ، اور یہ بھی نہ ہو تو زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لیا کریں، تاکہ اس کی برکتوں سے آپ بہروار ہو سکیں۔ تو اس لیے قدرت نے موقع دیا ہے، 8-9 دن ہیں، تو اگر دن میں اس وقت وہ لوگ صلاۃ و تسبیح پڑھنا چاہیں تو ایک اچھا وقت ہے، معمول ہے، الحمدللہ قیام اللیل بھی ہو جائے گا، صلاۃ و تسبیح بھی ہو جائے گی۔ تیسری ترتیب یہ ہے کہ ہمارے حافظ صاحب کی 4 رکعت تراوی بھی ہیں، ایک پاؤ پارا، یعنی ایک پاؤ وہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے 4 رکعت میں، تو جو حضرات ان کے پیچھے اقتدا کرنا چاہیں۔ 3 صورتیں، بہرحال کوشش کریں۔ 5 منٹ ابھی آپ حضرات ذرا پانی پی لیں، ذرا ریلیکس کر لیں، تو 11:30 بجے ہم ان سے گزارش کریں گے کہ وہ